سلام على عباده الذين استطاعوا ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الحج والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہے، بندہ اپنی صفات میں ناقص. بندے کا دیکھنا اتنا ناقص، دائیں دیکھے تو بائیں نظر نہیں آتا، آگے دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا، اوپر دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا. اگر دن کی روشنی میں دیکھتا ہے تو اسے رات کی تاریکی میں نظر نہیں آتا. جبکہ اللہ رب العزت کو دیکھنا اتنا کامل ہے، کالی رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر اگر کالی چیونٹی بھی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں. بندے کا سننا اتنا ناقص، ایک وقت میں چند لوگ بات کریں تو اسے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. ٹیلی فون پہ گفتگو کرتے ہوئے اکثر یہ دوسرے لوگوں سے شکوا کرتا ہے کہ ذرا آہستہ بولیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. جبکہ اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد، عورت، بچے اور بوڑھے، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک وقت میں اللہ سے مل کر دعا مانگیں، اللہ اس پر قادر ہے، سب کی الگ الگ دعا کو سن بھی لے، اور اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ سب کو ان کی من مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں اور سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی. اللہ تعالی کامل ہے. قرآن مجید میں فرمایا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مدد. اے محبوب، آپ فرما دیجئے، ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ سیاہی ختم ہو جاتی مگر تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. دوسری جگہ فرمایا، ولو ان من شجرۃ اقلام، ساری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنا دی جاتی اور جتنا سمندروں کا پانی ہے اس کو سیاہی بنا دیا جاتا، ان کلموں سے اور ان سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی. تو اللہ تعالی بہت عظمتوں والے ہیں. اللہ تعالی کی عظمت ہی کے لیے اذان میں چار مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. کبھی غور کیا کہ ہم چار مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ مخلوق چار عناصر سے بنی، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. ہر ایک کی اپنی اپنی طاقت ہے. آگ کی اپنی طاقت ہے. کبھی آپ نے آگ لگی دیکھی ہو بڑے پیمانے پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آگ کی کتنی طاقت ہے. امریکہ میں جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، مہینہ نہیں بجھتی. ہم ایک مرتبہ رشیا کا سفر کر رہے تھے تو ہم نے ایک جگہ ایک آگ کا شعلہ دیکھا جو دیکھنے میں کوئی ایک کلومیٹر اونچا تھا. اتنا اونچا آگ کا شعلہ تھا. میں نے پوچھا کہ یہ آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں تیل کا کنواں تھا، کھودتے ہوئے کسی وجہ سے آگ لگ گئی. اب اتنی گیس نکل رہی ہے، تیل نکل رہا ہے کہ اس نے آگ پکڑی ہوئی ہے. اس کو بجھانے کے لیے پوری کوشش کی گئی، یہ نہیں بجھی. حتیٰ کہ رشیا نے پوری دنیا میں اعلان کیا कि अगर कोई कंपनी इसको बुझाएगी तो जो तेल बाद में निकलेगा उसमें उसका हिस्सा होगा। दुनिया की बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली कंपनियां आई मगर कोई कामयाब न हो सकी। उस दिन अंदाजा हुआ कि आग जब फैलती है तो उसकी ताकत होती है, जला के भस्म कर देती है। पानी की भी अपनी ताकत है। सुनामी की खबर सुन के आपको अंदाजा हुआ होगा कि समुन्द्र में जरा सा जो है झटका आ जाता है तो लाखों लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं। हवा की अपनी ताकत है। जब तेज हवा चलती है तो अल्लाह अकबर, हमने अमेरिका की बाद रियासतों का सफर किया जहां साइक्लोन आते हैं, तो जाने से पहले उन्होंने हमें बताया कि आप अगर ऐसे सूरत हाल में हो तो गाड़ी से निकल के आप जमीन के ऊपर लेट जाएं, एक ही बचाव का तरीका है। मैंने पूछा गाड़ी में बैठे हुए क्या मसला, उनका जी हवा गाड़ी को भी उठा के फेंक देती है। फिर उन्होंने वाकया सुनाया कि एक आदमी गाड़ी में बैठा था, साइक्लोन आने से पहले पुलिस ने उसका चालान किया तो कंप्यूटर में इंद्राज हो गया। फिर 3 मिनट के बाद जब वो साइक्लोन आया उसने उठा के उस गाड़ी को 300 किलोमीटर दूर फेंक दिया। तो 300 किलोमीटर दूर जब गाड़ी जमीन पर गिरी तो फिर उसका जब रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला जनाब 3 मिनट पहले तो इसका चालान फलां जगह हुआ था। पता चला साइक्लोन का घेराव 300 किलोमीटर का था। छतें उड़ जाती हैं, दरख्त उखड़ जाते हैं, हमने डाइनिंग टेबल को दरख्त की शाखों पर लटके हुए देखा है। इतनी तेज हवा होती है कि बंदा उसके सामने ठहर नहीं सकता। एक कौम गुजरी कौम आद, अल्लाह ने उसको बड़ा ऊंचा कद दिया था, ताकत दी थी। वो कहते थे कि मन अशद्द मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज्यादा ताकत वाला। और अल्लाह ताला भी कुरान में फरमाते हैं लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इन जैसे ताकतवर लोग तो फिर शहर में पैदा नहीं हुए। उनको अपनी ताकत पे बड़ा नाज था। फिर अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह ताला ने हवा का अजाब भेजा। हवा मोमिन के लिए इस तरह थी कि जैसे गर्मी के मौसम में ठंडी हवा होती है, कूल ब्रीज होती है, और काफिर के लिए वो इतनी सख्त होती थी कि उसको पटक के जमीन पे मारती थी। हत्ता के पूरी कौम को पटक पटक के जमीन पे मार दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि वो जमीन पर इस तरह लाशें बिखरी पड़ी थीं का अन्नहुम आयाज़ नखलिन खाविया, खजूरों के तने पड़े होते हैं। तो हवा की अपनी ताकत है, पानी की अपनी ताकत है, आग की अपनी ताकत है, मिट्टी की अपनी ताकत है। आप जरा गौर करें, कभी जलजला कहीं आ जाता है तो कई कई मंजिला मकान जमीन बोस हो जाते हैं। एक मरतबा जलजला आया तो हमने इलाके में जाके बाद में देखा कि मकान डबल स्टोरी था, उसकी छत जमीन के साथ मिल गई थी, पूरा का पूरा मकान जमीन के अंदर चला गया था। तो 4 अनासिर हैं और इनकी अपनी अपनी कुव्वत है। तो जब मुअज्जिन अजान कह रहा होता है वो लोगों को समझा रहा होता है, ए लोगों, पानी और उसकी मखलूक की जितनी कुव्वत है उन कुव्वतों से अल्लाह की कुव्वत सबसे ज्यादा है। अल्लाह अकबर। आग और उसकी मखलूक की जितनी ताकत है अल्लाह की ताकत उससे भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। पानी और उसकी मखलूक की जितनी कुव्वत है अल्लाह की ताकत उससे भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। मिट्टी और उसकी मखलूक की जितनी कुव्वत है अल्लाह की ताकत उससे भी ज्यादा है। अल्लाह अकबर। तो 4 मरतबा जो अल्लाह अकबर कहा अल्लाह की अजमत को बयान किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला वाकई बहुत बड़े हैं। अब अल्लाह ताला के जो सिफात हैं उसके एतबार से उसके सिफाती नाम भी हैं। अगर उन नामों को ग्रुपिंग की जाए तो 2 ग्रुप बनते हैं, एक सिफात जलाल और दूसरी सिफात जमाल। कुरान मजीद में اللہ نے دو لفظوں میں اس کو سمیٹ دیا، ذل جلال و اکرام. تو ذل جلال سے مراد جلال کی صفات اور اکرام سے مراد جمال کی صفات. تو تمام صفات کو اکٹھا کیا جائے تو وہ دو طرح کی صفات بنتی ہیں، جمال کی صفات اور جلال کی صفات. اب دونوں صفات کا اپنا اپنا تقاضا تھا. جو جلال کی صفات ہیں وہ اللہ کی شان کبریائی کا اظہار ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اور جو جمال کی صفات ہیں وہ اللہ کی شان دل ربائی کا اظہار ہے کہ اللہ کتنے پیارے ہیں. تو دو الگ الگ صفات ہیں. اب جو شان کبریائی تھی اس کے لیے اللہ نے ایک عبادت کو بنایا جس کو نماز کہتے ہیں. چنانچہ نماز اللہ کی کبریائی کا اظہار ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جتنی عاجزی اختیار کر سکتا ہے اتنی کرتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ جھکا دیتا ہے. دیکھیں کسی کے سامنے ادب سے رہنے کے چار طریقے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے قدموں پہ سر رکھ دیں، یا اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جائیں. نماز میں یہ چاروں صورتیں موجود ہیں. انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے نماز میں، اپنے تذلل کا اظہار کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی پیشانی زمین پہ اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے. تو یہ اللہ کی شان کبریائی کے لیے بنی، اس کے اظہار کے لیے بنی نماز تھی. اور اللہ کی شان دل ربائی کہ اللہ بڑے پیارے محبوب ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بڑی صفات والے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالی نے حج کو بنایا. چنانچہ حج کا عمل اللہ تعالی کی شان دل ربائی کو واضح کرتا ہے کہ جس طرح ایک محب محبوب کی محبت میں تڑپ جاتا ہے اور بے اختیار اس کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، حاجی بھی اپنا سب گھر بار چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر، رشتے داروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے، حتیٰ کہ سلے ہوئے کپڑے بھی چھوڑ دیتا ہے، کفن جیسی دو چادریں پہن لیتا ہے اور مستانہ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. یہ اصل میں اللہ کی محبت میں ڈوب کے نعرے لگانے والی بات ہے. اللہ کے گھر آتا ہے، یہاں آ کر حج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، میرے گھر کی طرف آیا. تو اللہ فرماتے ہیں، اچھا آنے والو، اب ہم تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق منہ مانگا انعام دیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم عرفات میں آؤ اور مانگو جو مانگتے ہو. چنانچہ حج کے موقع پہ عرفات میں سب کو جمع کیا اور ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت دیا کہ جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا. پھر کئی مرتبہ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک چانس ہو تو بھول جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک موقع اور ملتا. اللہ نے مزدلفہ کا موقع دے دیا کہ چلو بعد میں بھی تمہیں کوئی خیال آئے تو تم بعد میں مانگنا، ہم تمہیں وہ بھی عطا کر دیں گے. پھر چند دن اللہ تعالیٰ نے منا میں رکھا کہ انسان منا میں رہے اور اللہ کا جو دشمن ہے شیطان اس سے اپنی برات کا، بیزاری کا اظہار کرے. چنانچہ فرمایا کہ منا میں رہتے ہوئے تمہارا کام یہ ہے کہ تم شیطان کو پنکھڑیاں مار کے اپنی بیزاری کا اظہار کرو اور یہ دلیل پیش کر دو کہ اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، شیطان سے میرا کوئی واسطہ نہیں. جب یہ حج مکمل ہوگی تو پھر بلایا طواف زیارت کے لیے، آؤ طواف زیارت کرو. تو حاجی طواف زیارت کرتا ہے. چنانچہ اس طرح اس کے حج کے اعمال مکمل ہوتے ہیں. دو بڑے رکن ہیں حج کے، ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت، یہ دونوں مکمل ہو جاتے ہیں. تو ایک طرح سے حج مکمل ہو گیا. اب ہر ایک نے واپس جانا ہے تو کچھ دن یہاں انسان کو رہنے کا موقع مل جاتا ہے، جیسے اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. اب ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ان دنوں میں اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے. محبت اظہار چاہتی ہے، کیسے کریں؟ عبادت کے ذریعے، حرم میں جائیں، موقع ڈھونڈیں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر مطاف کے اندر اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ انسان مخلوق سے چھپ جائے، الگ ہو جائے اور اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھ جائے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں. چنانچہ جو بیت اللہ کو دیکھ کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. انسان یہاں پر دین بھی مانگے، دنیا بھی مانگے، کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. اللہ دے کے خوش ہوتے ہیں. تو یہاں پہ خوب دعائیں مانگیے. کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ہم اللہ سے مانگیں خوب، مانگنے میں کمی ہوگی، اللہ کی دین میں کمی نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں، جتنا مانگتا ہے اس کی امیدوں سے بڑھ کر اسے دیتے ہیں. طواف کریں جتنا کر سکتے ہیں، طواف کے ذریعے بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اگر عمرہ کر سکیں نوجوان لوگ تو بے شک عمرہ بھی کریں، ان دنوں میں عمرے کی اجازت ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ حج سے پہلے عمرے زیادہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو جائے اور حج کی ادائیگی میں کوئی خلل واقع ہو جائے. لیکن جب حج کر لیا، اب زور لگا دے، ہمت لگا دے، اب کرنے والے روز کر سکتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے، اب تو ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، وہ مسجد نبوی میں ڈیوٹی دیتے تھے، ریاض الجنہ میں. جتنی دیر ریاض الجنہ میں رہتے تھے، ذکر میں ان کا وقت گزرتا تھا. اللہ نے ان کو وہاں پہنچا دیا، عالم تھے ماشاءاللہ. اللہ کی شان کہ ان کو ہفتے کے بعد وہاں ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی، تو ڈیوٹی دے کے وہ وہاں سے جاتے تھے سیدھا بس اڈے پہ، اور بس پہ بیٹھ کے یہاں مکہ مکرمہ پہنچتے تھے، اور آتے ہی یہاں عمرہ کرتے تھے. عمرہ کر کے حلق کرواتے تھے، اور حلق کروا کے نہا کے پھر دوبارہ مسجد عائشہ چلے جاتے تھے، دوبارہ احرام باندھتے تھے، پھر دوسرا عمرہ کرتے تھے، پھر حلق کروا کے پھر تیسرے احرام کو باندھتے تھے. ایک دن میں تین عمرے کر کے پھر بس پہ بیٹھتے تھے اور واپس مدینہ طیبہ پہنچتے تھے، تو اگلی ڈیوٹی پھر آ چکی ہوتی تھی. ڈیوٹی سے آتے تھے اور جا کے پھر ڈیوٹی کرتے تھے، درمیان میں ایک دن میں تین عمرے کر کے جاتے تھے. کرنے والے تو یہاں تک کرتے ہیں. قرض رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک دن میں 70 طواف کیا کرتے تھے. ایک طواف کی 2 رکعت ہوتی ہیں، تو 70 طواف کی 140 رکعت تو نفل ہو گئے واجب الطواف، اور جو 7 چکر ہیں وہ الگ. اتنی محنت کرتے تھے، یہ کیا تھا؟ اللہ سے محبت کا اظہار تھا. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے ایک دفعہ مطاف میں بیٹھ کے پورا قرآن اس طرح پڑھا، ایک آیت پڑھتا تھا اور اس کے مناسب جو دعا ہوتی تھی اللہ سے وہ دعا مانگتا تھا، پھر اگلی آیت پڑھتا پھر دعا مانگتا، پھر اگلی آیت پڑھتا پھر دعا مانگتا. الحمد سے لے کے والناس تک میں نے پورا قرآن اس طرح پڑھا کہ ہر آیت پر میں نے اللہ سے دعا مانگی. تو مانگنے والے تو ایسے مانگتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں، دوڑ دوڑ کے، بھاگ بھاگ کے حرم جائیں جب موقع ملے. عورتیں نماز کمروں میں پڑھ لیں گی تو ان کو حرم میں پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر ممکن ہو کہ عورتوں کی جگہ پر جا کر پڑھ لیں جہاں مردوں کے ساتھ ان کے دھکے کا سلسلہ نہ ہو، تو ان کی محبت کا اظہار ہے. رات کو خاص طور پر عورتوں کو مطاف میں بھی جانے دیا جاتا ہے، وہ طواف بھی کر سکتی ہیں اور مطاف میں بیٹھ کے تلاوت بھی کر سکتی ہیں، دعائیں بھی مانگتی ہیں. تو عورتوں کے لیے رات کا وقت بہت اچھا وقت ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، تو وہ رات کو جائیں اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں. ہم اللہ تعالی سے اللہ کو مانگیں، دنیا کی نعمتیں جہاں مانگتے ہیں وہاں اللہ کی محبت بھی مانگیں. آپ نے دیکھا کوئی نوجوان جو اس لیے آنسو بہا رہا ہو کہ اللہ مجھے آپ سے آپ کی محبت چاہیے, میں آپ کی محبت چاہتا ہوں. بہت تھوڑے لوگ ہیں, تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئیں, صبح کے نالے بھی گئے. وہ رات کو اللہ کی محبت میں آنسو بہانے والے آج نظر نہیں آتے, بہت کم لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگیے. اس لیے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کے بعد, تو پہلا بیان جو آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ یہ تھا, احب اللہ بکل قلوبکم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو. کچھ لوگ ادھورے دل سے محبت کرتے ہیں, آدھا دل اللہ کے لیے اور باقی آدھا نفس و شیطان اپنی خواہشات کے لیے. اللہ کو ایسا مشترک دل پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, ہم نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے, ایک رحمان کو دے دے, دوسرا نفس و شیطان کو دے دے. فرمایا نا نا نا, دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے, یہ دل ایک اللہ کے لیے ہے. چنانچہ ہمیں اپنا پورا دل اپنے اللہ کو پیش کرنا ہے. دل میں اللہ کی محبت بھر جائے, اللہ کی محبت دل میں آ جائے, اللہ کی محبت دل میں سما جائے, بلکہ اللہ کی محبت دل میں چھا جائے, ایسی محبت اللہ کی ہو, بندہ اللہ کی محبت میں مجنون نظر آئے. حتی یقال انہ مجنون, لوگ محسوس کریں کہ یہ تو دل دے بیٹھا ہے, کسی کو اٹکا ہوا ہے اس کا دل کہیں. اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو پسند فرماتے ہیں کہ اچھا میرا یہ بندہ میری محبت میں ایسے ڈوب کے زندگی گزار رہا ہے. اسی لیے حج کے موقع پہ ہم آتے ہیں تو دیکھو طواف میں جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے, مومن اس شمع کعبہ کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے, پروانے کی طرح چکر لگا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مطاف میں ان طواف والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ان پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ یہ بندوں کو آپ پیدا کریں گے, یہ خون بہائیں گے, فساد مچائیں گے, اور دیکھو میرے یہ بندے کیسے, یہ تو مجھ سے محبت کرنے والے, یہ میرے چاہنے والے, دیکھو بیوی بھی پاس ہے مگر یہ تو میری محبت میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی توجہ ہے ہی نہیں غیر کی طرف, اللہ کے ساتھ اس کی تار جڑی ہوئی ہے, بیوی اپنا رو رہی ہے, حامد الگ رو رہا ہے, دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہیں, عورت اپنی نسوانیت بھول جاتی ہے, مرد اپنی مردانگی بھول جاتا ہے. مجمع ہوتا ہے, مخلوط نظر آتا ہے, لیکن نظر خطا نہیں کرتی حاجی کی. وجہ کیا ہے کہ محبت اللہ کی غالب ہوتی ہے, غیر کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا, ملان ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے بندے کے دل میں میری ایسی محبت ہو. بھائی اللہ کی محبت پانے کے لیے بندے کو جتنی بھی قربانی دینی پڑے اس کو دینی چاہیے, ساری دنیا کی خواہشات قربان کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے. ہمارے مشائخ تو آخرت کی بھی خواہشات دل سے نکال دیتے تھے. چنانچہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ان کو موت کے وقت جنت کے مناظر دکھائے گئے, موت کے وقت جنت کے مناظر دکھائے گئے تو انہوں نے ادھر سے آنکھ ہٹا لی. تو ان کے ایک مریض نے دعا کی کہ اللہ ہمارے شیخ کو جنت کی نعمتیں عطا فرما, تو وہ کہنے لگے کہ دنیا میں 70 مرتبہ جنت میرے سامنے پیش کی گئی, میں نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ مجھے جنت کی تلاش نہیں, مجھے تو اپنے رب کی تلاش ہے. تم میرے لیے جنت مانگتے ہو, تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو آخرت کی نعمتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے, ہمیں تو صرف دنیا کی خواہشات کو چھوڑنا ہے. تو یہ سودا اچھا ہے, کرنے والا ہے, ہمیں کرنا چاہیے. اللہ سے عہد کریں کہ اللہ ہم نے دنیا کی سب چیزوں کو آپ کی خاطر چھوڑ دیا. جب تک دل سے ماں سوا کی محبت نہیں نکلے گی تب تک اللہ کی محبت کی لذت نہیں آئے گی. اس لیے یہ کلمے کا ذکر کرواتے ہیں مشائخ لا الہ کا ذکر کرواتے ہیں تاکہ قلب کے اندر جو دنیا کی محبت ہے وہ سب نکل جائے، ختم ہو جائے، اور دل ایک اللہ کے لیے خالی ہو جائے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے پھر واقعی بندہ دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے تھے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی. تو یہ اللہ کی محبت کی لذت بھی عجیب چیز ہے، جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، اللہ سے آشنائی کی لذت بھی عجیب ہے. تو حاجی اللہ سے اللہ کی محبت مانگے تاکہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے. حافظ رحمت اللہ علیہ کے کیا اشعار ہیں، درد ہا دادی و درمانی حنود. اے محبوب، آپ نے مجھے درد عطا فرمائی اور اس درد کی دوا بھی آپ ہی ہیں. آشکارا سینا امب شکافتی، اور اے محبوب آپ نے میرے سینوں کو چاک کر کے رکھ دیا اور ابھی بھی میرے سینے کے اندر آپ ہی چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو اجاڑ دیا، یعنی دل میں محبتیں تھی دنیا کی سب کو ختم کر کے رکھ دیا، دل ویرانہ کر دیا. ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، و اندری ویرانہ سلطانی حنود، اور اس ویرانے میں ابھی بھی سلطانی آپ ہی کی ہے. دل کو تو آپ نے ویرانہ بنا دیا لیکن اس ویرانے میں جو حکومت ہے وہ ابھی بھی اے محبوب آپ ہی کی ہے. اور آخر پہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے آپ کی محبت میں قیمت خود ہر دو عالم گفتائی. اے محبوب، آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دو عالم کی خواہشات سے اپنے آپ کو فارغ کر لو. قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، نرخ بالا کن کے ارزانی حنوز. اے محبوب، قیمت اور بڑھا دے، یہ تو نے بڑا سستا سودا بتایا ہے، یہ تو بڑا سستا کام ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری خاطر دونوں جان کی خواہشات دل سے نکال دو. قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، نرخ بالا کن کے ارزانی حنود. تو اللہ مل جائے اور اس کے لیے یہ خواہشات قربان کرنی پڑے تو بہت سستا سودا ہے، کر گزرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا دل اللہ تعالی کی محبت سے بھر جائے. عراقی رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سنما رہے کلندر سج درب من نمائی، کہ دراز دور دیدم رہ رسم پارسائی. کہ اے میرے رہبر و رہنما، آپ مجھے کچھ چھوٹے راستے سے رب تک پہنچائیے. یہ جو پارسائی کا راستہ ہے یہ تو بہت لمبا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن، کہ میں جب کعبہ کے طواف کے لیے گیا تو مجھے حرم میں جانے کا راستہ نہ دیا گیا اور مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ برون چکار کر دی کہ درون خانہ آئی. کہ تو باہر کیا کرتا پھرا ہے کہ اب تو میرے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے آ گیا ہے. بزمین چو سجدہ کردم ز زمین نزا برآمد. فرماتے ہیں جب میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کردم تو بسجدہ اے ریائی. اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا. زمین نے کہا ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب ڈالا. کہتے ہیں نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت. یہ دشمن کے نصیب میں نہیں تھا کہ آپ کی تیغ سے وہ ہلاک ہوتا. سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. یہ تو دوستوں کے سر سلامت رہیں اے محبوب تو ان پہ خنجر آزماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو آزماتے ہیں تو ان چاہنے والوں کے سر سلامت رہیں. تو یہ قربانیاں اللہ کے راستے میں دینا, خواہشات کو قربان کرنا, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہمیں یہ سودا کرنا چاہیے کہ دل میں عہد کریں کہ اللہ ہماری محبتوں کی انتہا فقط آپ کے لیے ہے. ایک نقطے کی بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو محبت ہے اس کے مختلف درجے ہیں, سیڑھی ہیں. سب سے پہلی سیڑھی کو کہتے ہیں رغبت. جب کسی کے بارے میں دل میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ مجھے اس میں رغبت پیدا ہو گئی. پھر جب رغبت بڑھتی ہے تو دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے, اس کو حاصل کرنے کا شوق. اس بنا چین نہیں آتا, اس کے پاس رہنے کو دل کرتا ہے, بات کرنے کو دل کرتا ہے, دیکھنے کو دل کرتا ہے, اس کو طلب کہتے ہیں. پھر طلب جب آگے بڑھتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں. محبت میں انسان محبوب کے بغیر نہیں رہ سکتا. پھر محبت جب اور بڑھتی ہے تو بڑھتے بڑھتے بالآخر عبادت بن جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ محب کی ایسی محبت دل میں آئی کہ محب نے بے اختیار اپنا سر محبوب کے قدموں پہ رکھ دیا, اس کو عبادت کہتے ہیں. تو یہ محبت کی معراج ہے, محبت کی انتہا ہے عبادت جس کو کہتے ہیں. اب آپ غور کریں, ہم اللہ تعالی سے عہد کر چکے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو معبود کا کیا معنی؟ اے اللہ ہمارے محبوب, ہمارے مسجود, ہمارے معبود آپ ہی ہیں, آپ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. ہم اللہ سے یہ وعدہ کر چکے ہماری تمام محبتیں فقط آپ کے لیے, ہماری ساری چاہتیں فقط آپ کے لیے, ہمارا پورا کا پورا دل فقط آپ کے لیے ہے اللہ. تو جب ہم اللہ کو الہ مان چکے تو یہ بہت بڑا وعدہ ہم نے اللہ سے کر لیا. اس لیے پورے قرآن پاک پہ نظر دوڑا کر دیکھ لیں, آپ کو جگہ جگہ عبادت کے لیے دعوت جو ہے وہ ملے گی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. عبادت کا اصل مقصد یہ تھا کہ اپنے اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرو. یہ مقصد یہ تھا, یہ کہنا چاہتے تھے اے میرے بندو مجھ سے ٹوٹ کے پیار کرو, ایسی محبت کرو. پھر کہیں کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تمہارا معبود ایک ہی ہے. درمیان میں پھر انبیاء کے تذکرے کیے تاکہ وہ ہستیاں جو اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتی تھیں ان کے قصے اللہ نے سنائے. کہیں نوح علیہ السلام کا قصہ, کہیں موسیٰ علیہ السلام کا, کہیں ابراہیم علیہ السلام کا, کہیں اسماعیل علیہ السلام کا, یہ سارے قصے اللہ نے سنائے کہ دیکھو میرے چاہنے والے ایسے تھے. وذکر فی الکتاب ابراہیم, وذکر فی الکتاب اسماعیل, وذکر فی الکتاب موسیٰ. تو اللہ نے اپنے چاہنے والوں کے تذکرے کیے تاکہ میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ ایسے بھی ہستی دنیا میں آئی تھیں جو اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتی تھیں. لہذا پورا کا پورا قرآن یہ محبت کے تذکروں سے بھرا پڑا ہے, پورا کا پورا قرآن. آپ دیکھیں پھر آخر پہ آ کے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک پورا قصہ ہی بیان کر دیا. وضحا واللیل اذا سجا, یہ سورت پوری کی پوری مفسرین نے لکھا محب اور محبوب کی محبت کی سٹوری ہے. یہ لو سٹوری ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. محبوب کو کیسے منایا جاتا ہے, محبوب کو کیسے تسلی دلائی جاتی ہے, محبوب سے کیسے وعدے کیے جاتے ہیں, اس سورت کے اندر یہ پورا مضمون کھولا گیا. اور پھر ایک جگہ پر اللہ نے تین جگہوں کی قسمیں کھائیں. وہ تین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. تو تین اور زیتون کی قسم کھائی. یہ وہ جگہ تھی جہاں ابراہیم خلیل اللہ تھے، تین اور زیتون کی جگہ پہ. اور طور سینین وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. اور ھذا البلد الامین وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو تینوں ہستیاں اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرنے والی، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، بتایا کہ دیکھو ان ہستیوں کو تمہیں فالو کرنا ہے، اپنی زندگی ان کے نقش قدم پہ گزارنی ہے. اسی لیے قرآن پاک کی ابتدا دیکھو کیسے ہوئی، حروف جو حروف ہیں الف لام میم ان سے کی. اب الف لام میم کا کیا معنی، یہ تو حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے، مگر مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں. بعض نے کہا کہ الف سے مراد اللہ، اور میم سے مراد محمد، اور لام سے مراد جبرائیل علیہ السلام جو واسطہ بنے قرآن کے آنے کا، کہ یہ اللہ کا پیغام ہے قرآن جو اپنے محبوب پہ اس نے نازل کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو یہ بھی ان حروف کا ایک اچھا معنی ہے، مگر ہمارے مشائخ نے اور فرمایا، انہوں کا نہیں، تین ہستیاں ایسی تھیں جو محبت میں نمایاں مقام لے گئیں. ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو محبوبیت کا اعلی مقام ملا. تو الف سے مراد احمد ہے، اور لام سے مراد ابراہیم خلیل اللہ کی لام ہے، خلیل کی لام ہے. یہ وہ تھے جو خلت میں آگے قدم بڑھا گئے، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور تیسرے تھے موسیٰ علیہ السلام، جو عاشقی میں اپنا مقام بڑھا گئے، سب سے عشق میں آگے نکل گئے. اتنی اللہ کی محبت تھی کہ دنیا میں کہہ دیا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا گیا کہ لا ترانی، آپ تو نہیں دیکھ سکتے، آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر اس کو دیکھ لیں گے تو پھر آپ مجھے بھی دیکھ سکیں گے. پھر اللہ نے جب طور پر تجلی نازل فرمائی، جا لہو دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں جگہیں پسند، جہاں اللہ کے عاشق رہتے تھے، جہاں ابراہیم خلیل اللہ رہتے تھے، بیت القدس کی جگہ، وہ تین اور زیتون کا مقام ہے، اس کی جگہ کی بھی اللہ نے قسم کھائی. اور طور پر جہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی. اور ھذا البلد الامین مکہ مکرمہ، جہاں اللہ کے محبوب پیدا ہوئے اور اللہ نے اپنا گھر بنایا، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی. تو دیکھنے میں تو تین جگہوں کی قسمیں ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب محب محبوب کی ملاقات کی جگہ ہوتی ہے نا، وہ بھی اچھی لگتی ہے. دنیا دار لوگ اپنی نفسانی محبتوں میں نہر کے پل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہاں ملاقات ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ طور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو ایک محب سے میری وہاں ملاقات ہوئی. اپنے خلیل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں ملاقات ہوئی. اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، اس مکہ مکرمہ شہر میں ان سے ملاقات ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانت حلم بھذا البلد، اے محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں، اس وجہ سے اس شہر کی قسمیں کھائیں. تو گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ ٹوٹ کے پیار کریں، محبت کا اظہار کریں. اسی کا نام عبادت ہے اور اسی کا نام بندگی ہے. اس لیے جو بندہ اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں قافلہ جا رہا تھا، تھکا ہوا تھا، ایک جگہ پڑاؤ کیا، سب سو گئے، ایک بندے نے وضو کیا، مصلے کے اوپر آ کے تہجد پڑھنے لگا. اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو یہ کتنا مجھ سے پیار کرنے والا بندہ ہے، یہ بھی سو سکتا تھا مگر میری محبت نے اسے مصلے پہ کھڑا کر دیا. حدیث مبارکہ میں ایک اور آدمی جوان العمر ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے، مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو خوبصورت دل میں گھر کرنے والی بیوی پاس تھی، یہ چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گزارتا، میری محبت نے اس کو مصلے پہ کھڑا کر دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی محبت میں قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ٹوٹ کے پیار کریں، محبت کا اظہار کریں. اس امت میں اللہ سے پیار کرنے والے بڑے گزرے، ہزاروں لاکھوں لوگ گزرے، ایک سے بڑھ کر ایک پیار کرنے والے. ان کی داستانیں سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. چنانچہ مالک ابن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں کسی ضرورت کی خاطر اپنے گھر سے باہر نکلا. میں نے دیکھا کہ ایک معذور نوجوان ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ ہاتھوں کے بل گھسٹتا گھسٹتا چل رہا ہے. جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کی وجہ سے اس کی جلد چھری سرخ ہو چکی تھی، جیسے دھوپ نے اس کی جلد کو جلا کے رکھ دیا ہو، اور وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا. میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. میں نے پوچھا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، جی میرا حج پہ جانے کا ارادہ ہے. میں نے کہا، اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ میرے گھر میں آرام کر لیں، رات ذرا ٹھنڈا ٹائم آ جائے گا، آپ اس وقت سفر کر لینا. جب میں نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ مالک، آپ تو پاؤں سے چلتے ہیں، آسانی سے سفر کر لیتے ہیں، آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہوں، انچ بائی انچ چلتا ہوں، تو مجھے آپ جانے دیں. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حج کا دن آ جائے اور میرا سفر ابھی پورا نہ ہوا ہو اور میں حج سے محروم ہو جاؤں، اس لیے میں نہیں رکوں گا. فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے اس کو ایک اور تجویز پیش کی کہ آپ میرے گھر ٹھہر جاؤ، میں آپ کے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، آپ رات کو سواری پہ سوار ہو کے تیز سفر کرنا تو آپ حج سے پہلے پہنچ جائیں گے. میری بات سن کے اس کو غصہ آ گیا. وہ کہنے لگا کہ مالک ابن دینار، میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ بتائیں اگر کوئی مفرور ملزم اپنے مالک کو منانا چاہے اس کو کیا زیب دیتا ہے، وہ چل کے جائے یا وہ سواریوں پہ سوار ہو کے جائے؟ اس کو عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے مالک کو منانے کے لیے یا شاہانہ انداز سے جانا چاہیے؟ اب دیکھیے وہ معذور نوجوان کے دل میں کیا اللہ کی محبت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میں تو بس گھسٹ گھسٹ کے جا رہا ہوں، میں اسی طرح مالک کے دروازے پہ پہنچوں گا. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی شان کے اسی سال مجھے بھی حج کا موقع نصیب ہوا. جب میں نے رمی کر لی تو میں آیا کہ میں قربانی کروں، میں نے راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک معذور سا نوجوان ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور سارے لوگ کھڑے سن رہے ہیں. میں نے کہا ذرا مجھے بھی جگہ دو، مجھے جگہ مل گئی. فرماتے ہیں کہ میں نے جب اندر دیکھا تو وہی معذور نوجوان تھا، احرام باندھا ہوا تھا، اس کا مطلب ابھی اس نے رمی کی تھی، قربانی نہیں کی ہوگی ابھی. تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے میں حج کے سفر پہ آیا، میں نے وقوف عرفہ بھی کیا، وقوف مزدلفہ بھی کیا، اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر دیا، اے اللہ اب قربانی کا وقت ہے، یہ بندے ذی حیثیت لوگ ہیں، یہ جائیں گے اور جا کے جانوروں کو قربان کریں گے، اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں کہ میں جانور قربان کر سکوں، اے اللہ میں اس کے بدلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، آپ مجھ سے یہ نذرانہ قبول کر لیجئے. معذور نوجوان نے یہ دعا مانگی اور کلمہ پڑھا اور وہیں فوت ہو گیا. تو اللہ کی محبت میں جو سفر کرتے ہیں وہ تو اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کو پیش کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. ہم اس قیام کے دوران اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں، تلاوت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، طواف کے ذریعے، دعائیں مانگنے کے ذریعے، بیت اللہ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کے ذریعے. جتنا محبت کا اظہار کریں گے اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اتنی اپنی محبت عطا فرمائیں گے، اور یہ وہ نعمت ہے جو ہم یہاں سے ہم نے لے کے جانی ہے. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو مرنے کی تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجا ہے، یہ دل کا ہی کام ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجا ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر تور ہو جانا، پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی جل کے تور ہو گیا تھا، مومن کے دل پہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے، اللہ نے اس دل کو یہ ہمت دی، یہ اس تجلی کو سنبھال جاتا ہے، اس لیے فرمایا نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. تو محب جو اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کاش کے وہ دن آئے کہ ہمارا دل ایسا سمر جائے، منور ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو محبت کی نظر سے دیکھیں. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، ہمارے دل کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیں تو یقین جانو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، مگر یہ تو تب ہوگا نا جب ہم اللہ سے یہ نعمت مانگیں، ورنہ تو دکانوں کے طواف سے ہی جو ہے جان نہیں چھوٹتی، عورتیں تو عورتیں مرد بھی اسی میں لگے رہتے ہیں، اس گھڑی کی قیمت کیا ہے، اس گھڑی کی قیمت کیا ہے، یہ چیز خریدنی ہے، وہ چیز خریدنی ہے، ایک جگہ ایک چیز کو خریدنے کے لیے 50 جگہوں سے جا کے ریٹ پوچھتے ہیں. تو ہمیں تو فرصت ملے اور ہم بیت اللہ میں جائیں اور وہاں تھوڑا وقت گزاریں تو تب یہ نعمت ہمیں ملے گی. اس وقت کو غنیمت سمجھیے اور اس کو اللہ کی محبت میں گزاریے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے. یہ ہم اپنی زندگی کا بہت انمول وقت گزار رہے ہیں، جو جتنا مانگے گا اس کو اتنا ملے گا، اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ دے کے خوش ہوتے ہیں، عطا کر کے خوش ہوتے ہیں، مانگنے والوں کا ظرف ہوتا ہے کہ کس نے کتنا مانگا. حضرت قاری رحیم بخش پانی پتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عمرے کے لیے تشریف لائے، فرمایا کرتے تھے کہ میں 40 دن وہاں رہا یا ایک مہینہ جتنا بھی دیر تھی، اور اس دوران میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ ادا کی، ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف کے اندر تکبیر اولی سے ادا کی. آپ دیکھو ہم یہاں کتنے دنوں سے ہیں، ہم ایک نماز بھی پہلی صف میں نہیں جا سکے، کیونکہ پہلی صف میں جانا دل گردے کا کام ہے، مشکل کام ہے. جو لوگ فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ رات کو 2 بجے آ کے صف کے اندر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پہلی صف میں کسی کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. اور وہ فرماتے ہیں میں نے ہر نماز امام کے پیچھے پہلی صف میں تکبیر اولی کے ساتھ ادا کی. اس کا مطلب کہ اتنا وقت تو بیت اللہ میں گزارا ہوگا. چنانچہ ایک بزرگ تھے علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ، تفسیر کشاف لکھی، علماء میں مقبول ہے، وہ آئے اور اتنا بیت اللہ میں رہتے تھے کہ عرب لوگوں نے ان کا نام جار اللہ رکھا، اللہ کا پڑوسی. اب اللہ کا پڑوسی تو تب کہا ہوگا نا جب ہر وقت ہی بیت اللہ میں نظر آتے ہوں گے، کہ یہ تو جی اللہ کا پڑوسی ہے. تو ہمارے اکابر اتنا وقت گزارتے تھے کہ عرب لوگ ان کو جار اللہ کا لقب دیتے تھے. کاش کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ وقت 24 گھنٹے میں سے حرم میں گزاریں، اللہ کی محبت میں ڈوب کے گزاریں. مانگنے کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین میں کمی نہیں ہے، اللہ عطا فرمائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بار بار حج عمرہ کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حرم میں اپنا وقت بہت اچھے سلیقے طریقے سے گزارتے ہیں، اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اگلے سال کی حج کے لیے ان کو ویسی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک سکول میں کرکٹ کی ٹیم بننی ہو اور ایک بہت اچھا بیٹس مین ہو، تو جب بھی کرکٹ کی ٹیم بنانے کا وقت آئے گا نا، تو پرنسپل اس کا نام پہلے ہی لکھ لے گا. اس کے لیے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ رائے لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا نام پہلے ہی لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت اچھا کھلاڑی ہے، ہمارے اسکول کی ٹیم میں تو اس کو کھیلنا ہی ہے. بالکل اسی طرح جو بندہ حج کے لیے آیا اور اس نے آ کے یہاں غیر محرم سے نگاہوں کی حفاظت کی اور بھرپور عبادت میں وقت گزارا، اللہ سے محبت کا اظہار کیا، جب اگلے سال کی فہرست بنتی ہے تو ایسے اچھے حج کرنے والے کا نام اللہ پہلے لکھوا دیتے ہیں. اور میرے گھر میں ایسا بندہ تو آنا ہی چاہیے ہر سال جو میرے سے محبت کا اظہار کرے. تو جو بار بار حج عمرہ کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ جو حج کے آداب کا خیال کرتے تھے اور اپنا وقت اللہ کی محبت میں گزارتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اس وقت کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے، اپنی محبت سے بھر دے. کہتے ہیں کہ مجنو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور ریت کے اوپر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا. ایک آدمی قریب سے گزرا، اس نے پوچھا کہ اے مجنو تو کیا کر رہا ہے، کس کو بیٹھا خط لکھ رہا ہے؟ تو جب اس نے پوچھا تو مجنو نے کہا کہ میں کسی کو کہاں خط لکھ رہا ہوں، بس میں تو لیلہ کا نام ریت کے اوپر لکھ رہا ہوں اور محبوب کا نام لکھ لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کیا لیلہ کی محبت سے بھی گئی گزری ہے، کہ اے بندے تو اللہ کے نام سے تسلی نہیں پاتا، مجنو لیلہ کے نام سے تسلی پا لیتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نام ذکر میں بیٹھیں اور اپنے دل کو تسلی دیں. حب مولا کہ کم از لیلہ بوت، مولا کی محبت کوئی لیلہ کی محبت سے تو گئی گزری نہیں ہے نا. تو ہم بھی اللہ کی محبت میں وقت گزاریں اور حرم شریف میں بیٹھ کے تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، اللہ سے اللہ ہی کو مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا. یقیناً اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. کتابوں میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ کسی نے مجنو کو خواب میں دیکھا. اس نے مجنو سے پوچھا سناؤ تمہارا کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ نے میری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا اور اللہ نے مجھے اپنی محبت کرنے والوں کے لیے ایک نمونے کے طور پہ قبول کر لیا. اچھا تو مخلوق سے اتنی محبت کرتا تھا، میں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے نمونے کے طور پہ پیش کروں گا کہ اے لوگو، اگر مخلوق کی محبت میں یہ مجنو ایسا بن سکتا تھا، کیا تم میری محبت میں ایسا نہیں بن سکتے تھے؟ تو واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ٹوٹ کے پیار کریں اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں. اللہ تعالی ہمیں اس وقت میں اپنی محبت عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس گھر کے دروازے کھول دے، تاکہ بار بار اس گھر کی حاضری ہمیں نصیب ہو، ہمیں آنا نصیب ہو جائے. اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے ہم خوب دعائیں مانگیں، چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے اگر ہماری دعا قبول کسی کے حق میں قبول ہو گئی تو یقیناً ہمارے لیے اس میں بھی برکت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس وقت کو زیادہ سے زیادہ ڈٹ کر عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے جائیں گے. دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات مرد اور عورتیں سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو غائب ہو چکے ہیں, چند معمولات ہیں, ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, ایک پارہ پڑھے تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارہ صحیح. عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کریں, ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا, اس کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں, انابت اللہ رجوع اللہ کہتے ہیں. ہاتھ کار ول دل یار ول, ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کے اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یعنی دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے گا, آپ خود اس کی حرارت کو محسوس کریں گے. ابھی دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. سب حضرات ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں, من کی آنکھیں کھول لیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا, شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا, تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا, مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا, جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا، ملتزم سے ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کتاب راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان ربي العظيم الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے اور سے بہتر فرما، میرے مالک زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، اے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، پروردگار عالم آپ کے بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، اے اللہ کمزور ایک کوی کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، اللہ گناہگار ایک بخشنہار کے دروازے پر حاضر ہیں، بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں، اے اللہ ہماری حاضری قبول کر لیجیے، ہم نے دامن پھیلائے ہیں، اللہ پھیلے دامن قبول کر لیجیے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے مسکینوں کی بگڑی بنا دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ روحانی بیماروں کو روحانی شفا عطا فرما، اللہ ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما، تزکیہ قلب عطا فرما، ماں سوا کی محبتوں سے محفوظ فرما، اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اے مالک آپ کی محبت کے بغیر زندگی کا کیا مزہ، اپنی محبت اتار دیجئے سینوں میں، دلوں میں بھر دیجئے، اپنی محبت کی لذت عطا فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے حج کو حج مبرور بنا، حج مقبول بنا، اس سفر کو وسیلہ ظفر بنا، اس سفر میں جو کوتاہی ہوئی معاف فرما، آداب میں کمی ہوئی معاف فرما، جو گناہ سرزد ہوئے معاف فرما، اللہ کامل اجر عطا فرما، اے اللہ ہمارے حج کو قبول حجوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں بار بار زندگی میں اس حج کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو وقت یہاں باقی ہے نیکی تقویٰ پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، شیطان بدبخت دشمن ہے اور ہمارا نفس نفس امارہ ہے، اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھے چھڑا دیجئے، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے، میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، اے کریم آقا ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، غلہ پورا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی، ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں عمل پورے نہیں ہیں، اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا، آپ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرما دیجیے، اے کریم رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما، میرے مولا روٹی مانگنے والا فقیر ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے ایک ہی در ہے، اے میرے مالک جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، آپ ہی کا دروازہ ہے، آپ رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے مسکینوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اس مجمع میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے، کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.